الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چونکہ آج کی رات شب برات کی رات ہے، لہذا اس کے احکامات اور اس کے مسائل اور اس کے فضائل وہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، تاکہ ہم طریقہ سنت سے ہٹ کر کے اس کے اوپر عمل نہ کریں. آج ہم ہر عبادت کو اپنے طریقے سے لے کر چلتے ہیں، کہ ہمارے ذہن میں یہ آیا یا ہم نے کسی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ طریقہ ہمارے لیے سب سے احسن اور اصل طریقہ ہے. شب برات ایک بہت بڑی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور ایسی مغفرت فرماتے ہیں کہ بے گناہ بے شمار انسانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. رزق اسی رات میں لکھا جاتا ہے. آئندہ سال آنے والوں میں جن جن کو اس دنیا سے جانا ہے وہ اسی رات کے اندر لکھا جاتا ہے. یہ سب چیزیں اسی رات کے اندر ہوتی ہیں. پچھلے سال کتنے لوگ موجود تھے جو اس سال موجود نہیں ہیں، اب آئندہ سال کتنے موجود ہوں گے کتنے موجود نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ مجھے جانا ہے اور اس کو موت کا فرشتہ آ کر کے بتا دے کہ آج رات کو آپ کا نام لکھا جائے گا، ایک مہینے کے بعد آپ کو جانا ہے، تو وہ انسان شاید مسجد سے بھی نہ نکلے، کھانے پینے کا بھی اس کو ہوش نہ ہو. کیوں؟ اس کو متعین ہو گیا کہ اب تو مجھے جانا ہی جانا ہے. بلکہ اسپتالوں کے اندر بھی جب ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب یہ مریض شفایاب نہیں ہو سکتا، تو وہ مریض کیا کرتا ہے؟ کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو مجھے مرنا ہی مرنا ہے. مجھے تو اسی طریقے سے کیا بات چل رہی تھی؟ شب برات تو موضوع چل رہا تھا، بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، کسی کو معلوم ہو جائے کہ مجھے میرا انتقال ہونے والا ہے تو وہ کہاں اس کو کھانے میں دل لگے گا. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، لکھ کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن اس کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر ایک، اپنے والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں کی جاتی. نمبر دو، بغض اور کینہ رکھنے والا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ بغض اور کینہ رکھنے والا دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. شرابی کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. 6 قسم کے لوگ علماء نے لکھے کہ جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس رات میں نہیں کرتے. اس کے اندر غیبت کرنے والا بھی ہے، حسد کرنے والا بھی ہے، ایک مسلمان سے قطع رحمی کرنے والا بھی ہے، شراب پینے والا بھی ہے، ماں باپ کا نافرمان بھی ہے. اگر یہ سب کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. لہذا ان سب چیزوں سے توبہ کر لے. اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لے، ان سے معافی مانگ لے. معافی مانگنے کے اندر کیا ہے؟ عزت ہے. کیوں بھائی جس ماں نے اتنا پالا پوسا اتنی محنت کی اور اولاد کو اس سے معافی مانگتے ہوئے شرم آئے, کتنی عجیب بات ہے. معافی مانگ لے, اپنی غلطی تسلیم کر لے, ماں باپ جلدی معاف کر دیتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے پالا ہے, جلدی معاف کر دیتے ہیں. اگر شرابی ہے تو شراب چھوڑ دے, ورنہ مغفرت نہیں ہوگی اور پورا سال گزر جائے گا, اور نامعلوم اسی سال میں اگر انتقال ہو گیا تو شراب کی حالت میں اٹھایا جائے گا. اسی طریقے سے کسی مسلمان کے بارے میں کینہ دل کے اندر رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, تو اس کو فوراً ختم کر دے. دادا نے فرمایا جس کے بارے میں کینہ یا بغض آ جائے, فرمایا کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے سلام کر لیا کرے, اور اس کو کبھی کوئی ہدیہ تحفہ, کبھی چائے پلا دی, کبھی اس کو کوئی عطر دے دیا, کبھی کوئی رومال دے دیا, کبھی کوئی چھوٹی سی چیز دے دی. فرمایا کیا ہے, حدیث میں آتا ہے تحادو تحابو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی. کبھی اس کو کوئی چھوٹی سی چیز ہدیہ دے دی اگر اس سے بغض ہے. ہاں, ایک بغض اللہ کے لیے, ایک شخص نافرمان ہو گیا, فاسق کافر ہو گیا, کافر ہو گیا عقیدے کے اعتبار سے, جو ہم دعائے قنوت کے اندر پڑھتے ہیں وہ نترک میت جرک, کہ اللہ ہم چھوڑتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو فاسق اور فاجر ہو گئے. تو دادا نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا یہاں فسق سے مراد کیا ہے؟ فرمایا فسق اعتقادی ہے, فسق اعمالی نہیں ہے. یعنی ایسا ٹی وی دیکھتا ہے تو اس سے تر کے تعلق کرنا جائز نہیں ہے, اسے کہ اس سے تو گاڑی مڈاتا ہے اس سے تر کے تعلق کر لے. فرمایا ہاں, اگر قادیانی بن جائے یا اپنا مذہب تبدیل کر دے, اب اس سے تر کے تعلق کرنا لازم ہے اسے. غلط رکو میت جو رک کا مطلب یہ ہے, تو دل کے اندر اگر بغض اور کینہ آئے تو بھائی اس کو دور کر لے, اس سے معافی مانگ لے, اس سے گلے مل لے, اس کے ساتھ کیا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے بات چیت کر لے, کیا ہوگا, دل کا بغض اور کینہ یہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. اسی طریقے سے غیبت کرنے والا ہے تو غیبت کیا, غیبت یہ ویسے ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے, لیکن پھر اس رات کے اندر اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. پھر اس کو اندر, اس رات کے اندر لوگوں نے یہ رسم بنائی ہوئی ہے کہ قبرستان جانا ہے. اس رات کے اندر بڑے احتمام کے ساتھ قبرستانوں کے باہر پھولوں کی دکانیں لگتی ہیں, بریانیوں کی دیگیں پکا کر کے رکھی جاتی ہیں, تو چھولے والے چھولے بیچتے ہیں. اب کیا ہے, لوگ جو ہے نام ہے قبرستان جانے کا, لیکن کیا ہے وہاں جا کر پھول خرید کر کے اس کی قبر پر ڈال رہے ہیں. تو بھائی اگر اس کے اعمال صحیح ہیں تو اس کو اس پھول کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر اعمال برے ہیں تو پھر یہ پھول اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. از بروچ ہو گورے کافر پر حلل وہ اندرو کہرے خدا عز و جل. حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کافر بادشاہوں کی قبروں کو دیکھو, سنگ مرمر لگا ہوا ہے, یہ بڑی بڑی قبریں. فرمایا وہ اندرو کہرے خدا عز و جل, لیکن اندر جو اللہ کا عذاب ان کو ہو رہا ہے اس کی خبر کسی کو باہر نہیں ہے. تو ان کو پڑھ کر بخش دے, کچھ پڑھے پڑھ کر کے جو مرگ دنیا سے چلے گئے ان کو بخش دے. اپنے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما, میرے ایمان میں برکت عطا فرما, مجھے میری اولاد کو میری قیامت تک آنے والی ذریت کو نیک و صالح بنا. اس رات کے اندر دعائیں مانگے, رات کو دعا مانگے. اور اس زمانے کے اندر قبرستان میں جانا, چونکہ عورتیں بھی جاتی ہیں اور عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے قبرستان کے اندر, عورتوں کا کسی حال جانا قبرستان میں جائز نہیں ہے. مردوں کا تو پھر بھی جائز ہے کہ اگر قبرستان خالی ہو عورتوں سے تو چلا جائے, لیکن اگر عورتیں موجود ہو تو مردوں کا جانا بھی وہاں جائز نہیں ہے. اب تو عورتیں بھی جاتی ہیں قبرستان کے اندر, پھر پھول ڈالا جا رہا ہے, پھر عرق گلاب خرید کر کے وہ چھڑکا جا رہا ہے. ارے عرق گلاب سے کیا, اس کے اعمال کیا تھے؟ اس کو اتنی ہی دیر تین دفعہ قل اللہ احد پڑھ کر کے اس کو بخش دے, اس کی روح کو ثواب پہنچ جائے گا. اور یہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں ہر سال کا لازمی ہے, نہیں, حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام والسلام پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ صرف قبرستان تشریف لے گئے, ایک مرتبہ. تو ایک مرتبہ ہم بھی چلے جائیں سنت پوری ہو گئی، تو ایک مرتبہ سے سنت پوری ہو جاتی ہے، ایک دفعہ جو چلا گیا زندگی کے اندر اس نے سنت پوری کر لی، اس نے ایک دفعہ قبرستان چلا جائے، ہر سال جانا ضروری تھوڑی ہے، اس کے علاوہ اور ایام ہے، ان ایام کے اندر جائے قبرستانوں کے اندر، جمعرات کو چلا جائے، جمعرات کو جانا مسنون ہے، جمعرات کو جائے وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھے، سوچے کہ مجھے بھی ایک دن یہی آنا ہے، میں جو دنیا کے اندر باہر عیاشیاں کر رہا ہوں اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوں، مجھے بھی ایک دن اسی گڑھے کے اندر آنا ہے، اور اسی طرح لوگ بند کر کے مجھے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد انسان راہ تکے گا کہ کاش کوئی آ جائے میرے قبر کے اوپر اور کچھ مجھے پڑھ کر کے بخش دے تاکہ جس کا ثواب مجھے مل سکے۔ اور پھر اس کے بعد سونے کا سہاگا یہ کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، پٹاخے چلائے جاتے ہیں، لڑکے جو ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر دو دو تین تین کی تعداد میں بیٹھ کر کے گلیوں کے اندر موٹر سے، یہ رات عبادت کی رات ہے، اس رات کے اندر کیا معاملہ، کس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، کسی کو معلوم نہیں، کس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، کس کے گردے فیل ہونے والے ہیں، کس کا دل فیل ہونے والا ہے، کس کا دماغ برین ہیمریج ہونے والا ہے، عجیب عجیب بیماریاں ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ کیا بیماری اس کے لیے لکھی جا رہی ہے، اور وہ اپنی مستیوں کے اندر لگا ہوا ہے، نہیں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن دادا نے کیا فرمایا، فرمایا کہ پوری رات اتنی عبادت مت کرو کہ صبح کی نماز کا تمہیں ہوش ہی نہ رہے، نماز میں کھڑے نماز میں سو رہے۔ اللہ تعالیٰ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے تھوڑا عمل چاہتے ہیں لیکن اچھا عمل چاہتے ہیں، بھائی دو رکعت پڑھ لی، چار رکعت پڑھ لی، چھ رکعت پڑھ لی، لیکن احسن طریقے سے پڑھی، دل کو خالی کر کے پھر اللہ کے سامنے پیش ہوئے، اب پھر اس کے بعد کچھ دیر اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ میرے لیے آئندہ سال رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دیجئے گا، میرے ایمان میں برکت عطا فرما دیجئے گا، یہ چیزیں مانگ لی، مانگنے کے بعد کیا ہے، پھر سو گیا، فجر کے لیے اٹھا، فجر کی نماز اپنی طرف پڑھ لی، فجر کی نماز فرض ہے، فجر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی عبادت افراد اور تفرید کا شکار ہے، افراد اور تفرید کا شکار ہے، بازے کرتے ہی نہیں، کہہ رہے ہیں اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس رات کی اہمیت اتنی ہے کہ فجر تک عبادت کرنی ہے، اب جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، اب آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اب سوچ رہے کہ امام صاحب ولاسر اور انا عطینا سے اگر فجر پڑھا دے تو کتنا ہی اچھا ہو، تو امام تو وہی پڑھائے گا جو اس کو پڑھانا ہے، تو امام کا انتظار نہ کرے، عبادت کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا وہ مقبول ہے جو دل سے کی جائے، اور اتنی دیر کی جائے جتنا اس کا دل لگ رہا ہے، اتنی دیر عبادت کر لے بس وہ اللہ کیا مقبول ہے۔ نماز دو چار رکعت چھ رکعت آٹھ رکعت نوافل پڑھ لی، اس کے بعد کچھ دیر دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد اپنا سو گئے، فجر کے لیے پھر اٹھ گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ یہی ہے، کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو مشکلات کے اندر نہیں ڈالا کہ بریانی پکاؤ اور کھیر پکاؤ اور اس کے بعد باتو، یہ کھانے پینے والے مولویوں نے یہ طریقے ایجاد کر لیے، جن کو کھانے پینے کا آسان طریقہ چاہیے تھا بیٹھ کر کے، انہوں نے کہا چلو قوم اس طرح تو دیتی نہیں، چلو اسی نام پر لینا شروع کر دو، کبھی تیجے کے نام پر، کبھی چالیسویں کے نام پر، کبھی جو ہے سال جب گزر جاتا ہے اس کے نام پر، کبھی فلانا مر گیا اس کے نام پر، کبھی فلانے کا تیجا آ گیا اب اس کے نام پر، اب کیا ہے مولوی صاحب کھائے جا رہے۔ نہیں بھائی یہ نہیں ہے، اسلام اور دین کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اگر کھلانا ہے تقسیم کرنا ہے تو جاؤ کسی غریب علاقے کے اندر تقسیم کر کے آ جاؤ، پھر یہ شرط کیوں لگاتا ہے کہ جو پکانا ہے میرے ہی گھر لے کر کے آنا ہے، میں نے ہی فاتحہ پڑھنی ہے، ہاں فاتحہ کے بھی عجیب اصول ہے، کہتے ہیں جو کھلاؤ گے وہی مردے کو پہنچے گا، اب بےچارا غریب آدمی اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ بےچارا ادھار لیتا ہے مرغی پکا کر مولوی صاحب کو لا کے دیتا ہے، اب مولوی صاحب نے مرغی کھائی اور کہا تیرے مردے کو مرغی مل گئی، تو جنت کے اندر اس کا مطلب مرغی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کھلا نہیں سکتے، مولوی صاحب نہ بھیجے تو وہ بھوکا مر جائے گا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی جب عقل پر انسان کی پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے, نتنے طریقے ایجاد کر لیے. پچھلے جمعے میں نے جو خطبہ پڑھا تھا اس کے اندر تین چار احادیث حضرت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے نقل کی. تو خطبۃ الاحکام اٹھا لے وہاں سے. اس کے اندر حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے شعبان کے بارے میں, شب قدر کے, شب برات کے بارے میں تین چار احادیث نقل کیے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ احادیث کا ترجمہ میں سنا دوں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا ہے اور ہم کیا بدعت کر رہے ہیں. حدیث اول, ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شمار رکھو شعبان کے چاند کی رمضان کے لیے, یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں اختلاف کم ہوگا. حدیث دوم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اور کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے. حدیث سوم, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان کے ایک دن یا دو دن پہلے سے روزے نہ رکھے مگر یہ کہ وہ شخص جو کسی خاص دن کا روزہ رکھا کرتا ہو اور رمضان سے پہلے ایک دن پہلے یا وہ دن ہو, مثلا ہر پیر کو روزہ رکھنے کا معمول ہے اور 29 شعبان پیر کا دن ہے, تو وہ شخص اس دن بھی روزہ رکھ لے. حدیث سے ثابت ہے یہ. اب 15ویں رات کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس رات میں سب بنی آدم لکھ دیے جاتے ہیں جو اس سال پیدا ہوں گے, جو دنیا میں آنے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ کون کون پیدا ہونے والا ہے, اور جو اس سال مریں گے, کیونکہ جب آئے گا تو جائے گا بھی نا, ایک طرف سے آئے گا. اگر سبھی رک جائے, سبھی رک گئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ایک ہی گھر میں 100 آدمی ہوں گے, پھر دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ یہ جلدی مرے تو میرا بستر خالی ہو, مجھے جگہ ملے. جو اس سال مریں گے اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کا رزق نازل ہوتا ہے. فائدہ, اعمال اٹھائے جانے سے مراد ان کا پیش ہونا ہے اور رزق نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس سال جو رزق ملنے والا ہے وہ سب لکھ دیا جاتا ہے. گو یہ سب چیزیں بیشتر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں مگر اس رات کو لکھ کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. حدیث پنجم, ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدھے شعبان کی رات ہو تو اس رات کو شب بیداری کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے, کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دے دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ کوئی رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک انسان دعوت دے کہ بھائی آ جاؤ میرے گھر کھانا کھا لو, تو کیا مطلب؟ اس کا مقصد ہے کھانا کھلانے کا. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مغفرت طلب کرو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے رزق مانگو تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتے ہیں. جب ہمیں حکم دیا کہ تم رزق مانگو, اگر نہ دینا ہوتا تو حکم بھی کیوں دیتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی ماہ میں نہیں دیکھا, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کل ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے سوائے تھوڑے دنوں کے. اب کس کی مغفرت ہوتی ہے نہیں ہوتی, اب یہ حدیث بھی آ گئی ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے شعبان کی 15ویں رات میں, پس مغفرت فرما دیتا ہے سب مخلوق کی, مگر مشرک کینے والے شخص کے لیے مغفرت نہیں فرماتا. ابن ماجہ کی روایت ہے. ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ مگر دو شخص, ایک کینہ رکھنے والا اور ایک قتل ناحق کرنے والا, اور ایک روایت میں قطع رحم کرنے والا, یعنی ما ثبت بالسنہ عن سعید ابن منصور, اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرتا اس رات میں بھی مشرک کی طرف, نہ کینے والے کی طرف, نہ اپنے رشتہ ناطا جوڑنے والوں توڑنے والوں کی طرف, اور نہ پاجامہ تخنے سے نیچے لٹکانے والوں طرف, اور نہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی طرف, نہ ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف. البتہ اگر توبہ کر چکا ہے تو رحمت خداوندی اس پر بھی متوجہ ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمارا اس کے اندر کتنا تفصیل کے ساتھ حضرت حکیم الامت نے یہ حدیث کو, یہ بیہقی کی روایت ہے, حدیث اس لیے میں نے سنا دی تاکہ روایت حدیث ہمارے ذہن کے اندر موجود ہو. بیہقی کے اندر یہ روایت ہے. اور فائدے میں حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ بعض اور گناہگاروں پر بھی نظر رحمت نہ ہونا دوسری روایتوں میں آیا ہے, پس سب گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. سب روایتوں پر نظر ڈالنے سے احقر کے فہم ناقص میں یہ آتا ہے کہ کبائر بدون توبہ معاف نہیں ہوتے, اور صغائر سب اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو بھائی یہ 6 لوگ ہیں, مشرک, قطع رحمی کرنے والا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, شراب پینے والا, غیبت کرنے والا, اور کینہ رکھنے والا. ان 6 لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے اس رات کے اندر, حالانکہ اتنی مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کے اوپر, اور پھر مخلوق کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, کون ہے جو مجھ سے رزق چاہنے والا ہے کہ میں اس کو رزق ادا کر دوں, کون ہے جو مجھ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہے میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. جب اللہ تعالیٰ نزول فرما رہے ہیں, بھائی یہ سو رہے ہیں ان کو اٹھا دو. خان صاحب سو رہے ہو تم بیٹھے ہوئے, شکر ہے ٹھیک نہیں تھی ورنہ وضو بھی ٹوٹ جاتا. تو کیا ہے, آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں, تو پھر کیا ہے انسان کو اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اور توجہ کے ساتھ, اور پھر من تمسک بس, جس طرح سے آبا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس طریقے سے عمل کر لے, بس اللہ تعالیٰ اسی کے اندر اس کی بخشش فرما دیں گے. اسی لیے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی, آج کوئی انکار کر دے کہ ارے اس رات کے اندر اتنی لمبی عبادت نہیں ہے, بس مختصر عبادت کرو, لیکن دل سے کرو, دل سے کرنے کے بعد سو جاؤ, کہتے ہیں ارے تم تو وہابی ہو, تم تو اس رات کو مانتے ہی نہیں. ارے ماننے نہ ماننے کی بات تو جب ہے, تم نے پوری رات مانی, یہ تو سب نوافل ہے, تم نے فرض چھوڑ دیا. بھائی فرض افضل ہے یا نفل افضل ہے؟ ہاں یہ تاریخ میں فرض ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہے, نفل کے پیچھے تاریخ فرض ہے, اور یہ فرض کے پیچھے اگر اس کے 2 رکعت پڑھ کر اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت اللہ کیا مقبول ہو گئی, تو پھر کیا ہے اس کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے. اسی لیے کیا فرمایا بزرگوں نے کہ عارف کی 2 رکعت, عارف جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے. کیونکہ عارف اللہ تعالیٰ کو پہچان کر سجدہ کر رہا ہے, وہ یہ نہیں سمجھ رہا خالی میں نے زمین پر سر رکھ دیا, وہ یہ سوچ کر کے سر رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھ رہا ہوں. جب اس کے دل میں یہ محبت ہوگی کہ قدموں میں سر رکھ رہا ہوں, تو پھر اس کا حال کیا ہوگا, اس کے دل کے اندر کیا محبت ہوگی اور کیا ولولہ اس کے دل کے اندر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے اور میں اللہ تعالیٰ کے قدموں کے درمیان میں سجدہ کر رہا ہوں. جب رکوع کرے گا تو خالق اعظم نے ارشاد فرمایا اس کا جسم رکوع نہیں کرے گا بلکہ اس کی روح بھی سجدہ رکوع کے اندر جائے گی, اس کو روح کے اندر بھی اس کو مزہ آئے گا, اس کو رکوع میں بھی مزہ آئے گا, سجدے میں بھی مزہ آئے گا, قیام میں بھی مزہ آئے گا, قعدے میں بھی مزہ آئے گا, تہجد میں بھی مزہ آئے گا, تسبیح میں بھی مزہ آئے گا, لیکن پوری نماز کے اندر اس کو مزہ آئے گا. لیکن جب مزہ آئے گا جب اس کا تعلق و تعارف ہو, ایک اجنبی کو ایک اجنبی کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو دونوں دو منٹ بات کرتے ہیں, بات کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, سر کھجانے لگتے ہیں, کیوں تعارف نہیں ہے. بھئی یہی معاملہ ہے نا, اجنبی ہے, یہاں آتے ہیں بیان کے اندر لوگ, اب بازوں کا بازوں سے تعلق ہوتا ہے, بازوں کا بازوں سے تعلق نہیں ہوتا, بازوں کا بازوں کا بازوں سے تعلق ہوتا ہے تو ان کو کیا ہے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. یہاں نہیں, آپ مدینہ منورہ میں یا مکہ المکرمہ میں جا کر دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے اندر پاکستانیوں کا ایک حصہ ہے, جمعے کی نماز پڑھ کر سب پاکستانی وہاں جمع ہو جاتے ہیں, ہندوستانیوں کا ایک الگ حصہ ہے وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا ہے وہیں کھانا ہوتا ہے, وہیں پینا ہوتا ہے, وہیں پورے ہفتے کی گپ شپ ہوتی ہے, کیونکہ سب ملازمت کرنے کے لیے گئے ہوئے, تو تعارف کی بنیاد کے اوپر وہ سب دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر کے سارے کام کرتے ہیں. لیکن تعارف نہ ہو تو پھر اپنا اپنا راستہ لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ سے تعارف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہر عبادت کے اندر اس کو مزہ آتا ہے, پھر داڑھی رکھنے میں اس کو مزہ, اس کو پرواہ نہیں ہے مخلوق کی کہ کیا مخلوق مجھے کیا کہہ رہی ہے, سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو عمر دیے جانا نہ چاہیے, بس اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. عبادت کر رہا ہے, نعتیں پڑھ رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, لیکن داڑھی کا مونچھتا ہے. حالانکہ آج رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, اوفر اللحا واحف الشوارب, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. آج امت کا معاملہ الٹ ہے, مونچھیں بڑی بڑی رکھی جاتی ہیں, کس لیے کہ جناب تھوڑا سا اس سے روب رہتا ہے, اگر مونچھوں سے ہی خالی روب رہتا تو کفار اور ابو جہل اور ابو لہب ان کی مونچھیں کتنی بڑی تھی, لیکن مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکے نہیں ٹھہرتے تھے. روب دبدبا اور جو اللہ تعالیٰ قوت ایمانی عطا فرماتے وہ دل میں عطا فرماتے, مونچھوں میں نہیں عطا فرماتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ قوت ایمانی عطا فرما رہے وہ مونچھوں میں عطا کر رہے ہیں, اگر مونچھیں نہیں ہوں گی تو لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے, عجیب سا لگتا ہے مونچھیں نہیں ہیں, عجیب سا نہیں لگتا. یاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی مونچھیں صاف کیا کرتے تھے کہ دور سے کھال نظر آتی تھی, اتنی مونچھیں صاف کیا کرتے تھے, لیکن اسرے سے صاف نہ کرے. اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے, بذور مجہود کے اندر علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ لکھا ہے. ہاں قینچی سے اتنا باریک کر لے یا مشین سے اتنا باریک کر لے کہ مونچھے اندر کی کھال نظر آنے لگے, ورنہ کم سے کم اتنا حصہ تو کھول ہی لے, اتنا حصہ تو کھول لے, ورنہ کھانے پینے کا جتنا حصہ اس سے لگ کر کے اندر جائے گا سب کا سب مکروہ ہے, سب کا سب مکروہ ہے. اب اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھی جاتی ہیں, بھائی اس مونچھوں کا کیا فائدہ ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہے, داڑیاں کٹوا دی مونچھیں بڑھا لی. تو اللہ تعالیٰ قوت ایمانی جو ہے مونچھوں میں عطا نہیں کہتے. مولانا مونچھیں جو ہے مردانگی کی علامت ہے, مونچھیں بہت سے لوگ ہنس کے بھی دیکھ رہے ہیں کہ مونچھیں مردانگی کی علامت ہے. اگر مردانگی کی علامت ہے تو جن کی مونچھیں نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے. ہاں بھائی مردانگی کی علامت مونچھوں کے اندر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا تو مرد بن کر کے رہے. اور مرد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بيع عن ذكر الله، جو میرے بندے ہیں وہ نہ تجارت سے بکتے نہ تو زراعت سے بکتے، وہ اللہ کے راستے کے اندر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالی نے نشانی بیان فرمائی ہے. مونچھوں کے اندر کیا عزت رکھی ہے؟ عزت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے. عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا اور بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو دوستو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم اس کو مونچھوں پر کیوں موقوف کرتے ہیں کہ مونچھیں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوڑی دیر مذاق اڑایا جائے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی. اور ایک سنت کو زندہ کرنا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. جس زمانے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو سنتوں کا، اس زمانے کے اندر اگر کوئی شخص ایک سنت زندہ کرتا ہے، یعنی تخنہ نہیں چھپاتا، شلوار اوپر رکھتا ہے، اگر بہت مجبوری ہے پینٹ شرٹ پہننے کی، پھر بھی اس کو اوپر رکھتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو بھی کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. داڑھی ایک مش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمائیں گے 100 شہیدوں کا. بال سنت کے مطابق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے. مونچھیں سنت کے مطابق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے. کھانا کھاتا ہے سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے. آج کل کھانے کا عجیب انداز چلا ہے، شادی وغیرہ کے اندر بیچ میں ایک ٹیبل لگا دی جاتی ہے، بس جیسے ہی کھلتا ہے کھانا تو جس طرح بکریوں کے ریوڑ کا دروازہ کھول دیا جائے سارے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ہر آدمی بھر بھر کے ڈال رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے اور میں محروم رہ جاؤں اس سے. پھر اس کے بعد بھائی بیٹھ کر کھانا چاہیے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اشرف المخلوقات بنایا ہے یا نہیں؟ تو اشرف المخلوقات کا تقاضا کیا ہے؟ بیٹھ کر کے، دسترخوان لگا کر کے بیٹھ کر کے کھائے. چلتے پھرتے تو جانور کے کھانے کے، یہ جانور کھاتا ہے. گائے بیل بھینس تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے اور وہ بڑی شرافت سے بیٹھی ہے اور اس کا مالک اس کے سامنے پلیٹ رکھ کر کے اس کے اندر اس کو چارہ ڈال رہا ہے. نہیں، وہ تو ڈال کر کے چلا جاتا ہے یا چرانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ گھومتی رہے اور کھاتی رہے. یہ کفار کی علامت ہے. اولئک کل انعام فلہم اضل، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ یہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. کس لیے؟ کہ جانوروں سے قیامت کے دن اللہ تعالی حساب و کتاب نہیں لیں گے، لیکن ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا. آج لوگ اس کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر پلیٹ، ایک ہاتھ کے اندر چمچ، اور ایک اتنی سی دو انگلیوں کے اندر ایک گلاس میں پیپسی وہ لے کر کے اور کھا رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، گر بھی رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کو کہ رزق ضائع کر رہا ہوں. گرا بھی رہا ہے اسی کے اندر، میں رزق ضائع کر رہا ہوں. رزق اگر ایک دفعہ چلا جائے تو دادا فرماتے تھے پشتوں میں واپس نہیں آتا، پھر پشتے ترستی ہے. ابھی تو پیٹ بھر کر کے مل رہا ہے، جب نہیں ملتا، جن کو نہیں مل رہا ان سے پوچھو کہ بھوک ہوتی کیا چیز ہے. بھوک کو زیادہ فرماتے تھے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس نعمت نہیں ہوتی. ایک عورت تھی، اس کے یہاں بچہ ہونے والا تھا، تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ اما جب میرا بچہ ہونے لگے تو میں سونے جا رہی ہوں، میں سونے جا رہی ہوں، جب بچہ ہونے لگے تو مجھے اٹھا دینا. تو ساس نے کہا کہ بیٹا جب بچہ ہوگا اور جب درد ہوگا تو تو خود نہیں جاگے گی بلکہ پورے محلے کو جگائے گی، پورے محلے کو جگائے گی. تو جب انسان کو اندر جب بھوک ہوتی ہے تو پھر اس وقت کیا کیسا احساس ہوتا ہے؟ جب لوگ چل کر کے آتے ہیں، کچھ دور گاڑی کھڑی کی، وہ آگے موزم ٹیرس سے جا کر آگے گاڑی کھڑی کر کے پھر وہاں سے یہاں تک آئے، تو آتے ہی سیدھا مسجد میں نہیں آتے، آتے ہی سیدھا نل کے اوپر جاتے ہیں. عزیز صاحب ادھر آ جائے. آتے ہی کیا کرتے ہیں؟ کہاں جائے گا؟ سیدھا پانی کے کنویں کے اوپر جائے گا, ٹھنڈا پانی پیے گا. کیوں بھائی؟ اتنا سب اس سے برداشت نہیں ہوا. اور قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لے پھر کیا حال ہوگا؟ تو نعمت کی قدر کرے. لوگوں کی دیکھم دیکھم ہے نا چلے, کہہ رہے یار اگر میں بیٹھ کر کے کھاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, یہ تو عجیب ہی بالکل ہی 1400 سال قدیم تری جاہلانہ اس طرز, نعوذ باللہ من ذالک, اس کو آج کل کیا کہتے ہیں, وہ بڑے قدیم رواج کے لوگ ہیں, بڑے پرانے ذہن کے لوگ ہیں, زمین پر بیٹھ کر کے دقیہ انوس لوگ ہیں, دقیہ انوس لوگ ہیں, زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں, زمین پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے. ارے ہم تو ہٹتے بھی جو ہے فلش کے اوپر بیٹھ کر, بھائی معذور ہے تو وہ تو مبرہ ہے, گھٹنے میں تکلیف ہے یا کچھ ہے, لیکن بچپن سے عادت ڈالی جاتی ہے, اب وہ فلش ہی نہیں لگائے جاتے, نیچے بیٹھ کر کے کرنے والے. تو کھانا بھی جو ہے ٹیبل کرسی کے اوپر کھایا جاتا ہے, کاٹے اور چمچ سے کھایا جاتا ہے, ہاتھ میں کھاتے ہوئے کیا ہے حیات ہی, ہاتھ سے کیسے کھائے؟ ارے سب لوگ تو جو ہے کاٹے اور چمچ سے کھا رہے. ارے تم سنت کو زندہ کرو, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, ہمت کو استعمال نہیں کر رہے. ذرا سی ہمت کرے تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی ڈالیں گے. دیکھیں سنت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ فطری چیز ہے, اور انسان فطرت سے نہیں بھاگ سکتا. فطرت سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اگر ایک مجمع ہے, ایک گاؤں ہے, اس کے اندر سب نکٹے اور ایک انسان ناک والا وہاں پہنچ گیا, تو کچھ دیر تو وہ لوگ مذاق اڑائیں گے, لیکن پھر اس کے بعد خود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایسے ہی نہیں بنائی, ہم سے یہ چیز دی ہے. لہذا فطرت سے انسان نہیں بھاگ سکتا. آپ ہمت کریں, آپ ہاتھ سے کھائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے, کہتے ہیں ہمارے کمپنی کے باس تو کاٹے اور چمچ سے چھری سے کھاتے ہیں, تو آپ ہاتھ سے کھائیے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے گا اور اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. کیوں بھائی؟ اس نے ایک سنت پر عمل شروع کیا, اب جب تک وہ کرتا رہے گا اس کا نام ثواب اور آپ کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا. فلا شخص اس کو عادت ڈالی, ہمت کی ضرورت ہے. ہم ڈر جاتے ہیں کہ ارے اگر ہم نے ہاتھ سے کھایا تو ہمیں کیا کہیں گے, اس طریقے سے ہمیں پکارا جائے گا. دقیہ نوس اور پرانے زمانے کے لوگ اور پرانی ذہنیت کے لوگ, 1400 سال پرانا زمانہ وہ نہیں ہے, اب تو لوگوں کے ساتھ مل کر کے چلنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ کیا مل کر کے چلنا چاہیے؟ جو طریقہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں. اور یہی طریقہ فطرت کے عین مطابق یہی طریقہ ہے. دادا نے اپنے مطلب جو صحت تھی اس میں دادا کو ایک شخص نے بتایا کہ امریکہ کے اندر تحقیق ہوئی ہے کہ جو لوگ تخرے چھپاتے ہیں, یہاں ایک رگ ہے, اس رگ کو جو شخص چھپاتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ رگ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. اب آئے فطرت کے اوپر, الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہ بتاتے آپ ایمان لے آتے, وہ نہ بتاتے کہ یہ فائدہ ہے, اللہ نے حکم دے دیا, الذین یؤمنون بالغیب ہو گیا. لیکن جب انہوں نے بتایا کہا ہاں یار اس سے تو بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں, اس میں تو بڑے یہ ہو جائے گا, اب کیا ہے, اب یؤمنون بالغیب نہیں رہا, اب آپ غیب کے اوپر ایمان نہیں لائے, اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے, اللہ کے بتائے ہوئے پر ایمان لاتے تو اسی حالت میں ایمان لاتے کہ میرے رب نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے, سچ کہا ہے اور حق کہا ہے. اب مسواک کے فوائد بتا رہے ہیں کہ مسواک کرنے سے منہ کا کینسر نہیں ہوتا. اب لوگ برش کرتے تھے, مسواک چھوڑ دی تھی, اب لوگ مسواک کر رہے ہیں. انگریز مسواک کر رہے ہیں, آج انگریز مسواک کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ اب مسلمان اس کی دیکھتا ہے اچھا انگریز کر رہا ہے, چلو میں بھی کر رہا ہوں, تو تجھے اس کا اجر تھوڑی مل رہا ہے, تو انگریز کی دیکھی دیکھا کی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کرتا تو اس کی جو سنت کا ثواب ملتا. یا توبہ کر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے ماضی کی نیت سے, بیٹا اس کو نہیں ہلانا, چلا اس کو نہیں ہلا, میں ماضی سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں آپ کا حکم مان کر کے چلوں گا, پھر اس کے بعد اس کو ثواب ملے گا. یہ الذین یؤمنون بالغیب, کہ ایمان لایا میں غیب کے اوپر. غیب کیا چیز ہے کہ نظر نہیں آ رہی, اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی, ہم نے عمل شروع کر دیا, یہ ہے غیب کا غیب. اور اگر غیب نہیں رہا, شہادت ہو گیا, تو عالم غیب اور عالم شہادت کے اندر بہت فرق ہے. عالم غیب کے اندر اور عالم شہادت کے اندر فرق ہے. دیکھ کر کے ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے میرے بعد جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو, تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو, اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا نبی آیا تھا, پھر وہ ایمان لائیں گے. جو بغیر دیکھے ایمان لائے گا اس کا ایمان اس کے لیے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. تو جو بغیر دیکھے بغیر کسی کی سنے اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لے آئے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے, اس کا درجہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. ہمارے لیے کیا ہے, ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں نہیں ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, اسلام کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا. اب کیا ہے, یؤمنون بالغیب, اب کیا ہے, غیب کی چیزوں پر ایمان لیا ہے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. سمجھ میں تو بہت ساری چیزیں نہیں آتی, اگر انسان سمجھنا چاہے اور کہے کہ ہر چیز کو میں عقل سے سمجھوں گا تو ہر چیز عقل سے تو سمجھ میں نہیں آتی. بھائی وضو کہاں سے ٹوٹتا ہے, ہوا نکلی وضو ٹوٹ گیا, اب عقل کا تقاضا کیا ہے, اسی جگہ کو دھو وضو ہو جانا چاہیے. بھائی عقل ہے نا آپ کی, آپ کہتے ہو عقل معیار ہے مولانا, عقل جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ وہ ہوگا, تو عقل کا تقاضا کیا ہے بولو بھائی, بس اس کو دھو لو وضو ہو جائے. لیکن ہوا وہاں سے نکل رہی ہے, دھو مور رہا ہے, ہوا وہاں سے نکل رہی ہے دھو ہاتھ رہا ہے, ہوا وہاں سے نکل رہی ہے دھو پاؤں رہا ہے, ہوا وہاں سے نکل رہی ہے مسا سر کا کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہیں, اللہ نے جیسا فرما دیا ہمیں ویسا کرنے کا حکم ہے, بس کہ تم ویسا کر لو جیسا میرے نبی نے کیا ہے ویسا کر لو. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بھئی یہ شعر, اس شعر کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو نبی کو میں نے نمونہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے, تم میرے نبی کی اتباع کر لو, تم نے نبی کی اتباع کی. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے, فاتبعونی, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے تم میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا مجمع ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں, اور ایک مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, اور حضرت گنگوئی سب سے آخر میں. تو اس نے پوچھا کہ حضرت مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہو رہا ہے اور آپ اتنے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عاشق ہے اور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کا عاشق ہوں. جہاں اللہ کے نبی نے قدم رکھا ہے میں اسی قدم پر قدم رکھتے ہوئے اللہ کے نبی تک پہنچ جاؤں گا. یہ ہے سنت کا طریقہ. یہ ہے راستہ سنت کا راستہ کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا بس وہ ہمارے لیے اتمام، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد دنیا ہزار فوائد بتائے، دنیا لاکھ فوائد بتائے کہ اگر تم یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، اگر سود کھاؤ گے تو تمہاری تجارت بڑھے گی، اور تم سودی کاروبار کرو گے تو اس سے تمہارا یہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، اللہ نے حرام کر دیا، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. ہم نے خود برباد ہوتے ہوئے دیکھے، جنہوں نے سود لیا برباد ہو گئے. اچھے اچھے لوگ، ارب پتی لوگ، کچھ عرصہ قبل، غالباً 6-7 مہینے پہلے، یہ رمجن ہال کے نیچے ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ میری 4 سونے کی دکانیں تھیں، 4 سونے کی دکانیں، بس ایک دوست نے لالچ دلائی کہ کچھ سود پر لے لو، 5ویں دکان پہ تم لے لو تو یہ بھی تمہاری ہو جائے گی، پھر پوری مارکیٹ کے اوپر ہول تمہارا ہوگا. اس نے کہا جب سے میں نے قرض لیا ہے وہ 4 دکانیں بھی چلی گئیں اور سود بھی مجھ سے ادا نہیں ہو رہا. اب میں کیا کروں، میرے لیے راستہ کیا ہے؟ تو جس کو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے، جو سود لیتا ہے، اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے. جو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلے گا وہ کہاں کامیاب ہوگا؟ بولو بھائی، اللہ سے جنگ کرنے والا کامیاب ہوگا؟ ایک دنیا کا طاقتور انسان اگر چھوٹے کمزور انسان سے لڑتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے کمزور. تو اللہ تعالیٰ تو حکم الحاکمین ہے، ان کا تو ایک کل کافی ہے کہ کل برباد ہو جا، برباد ہو گیا، اب جتنا چاہے زور لگا لے، برباد ہوگا. سود کی لعنت ہمارے معاشرے کے اندر عام کر دی گئی، عام ہے. اس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، گناہ سمجھتے ہی نہیں. سود کو ذرا سی ضرورت پڑی کہتے ہیں مولانا یورپ کے اندر دیکھیں کیا معاملہ ہے، ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہے. اگر وہاں پر آپ کو ایک موبائل بھی خریدنا ہو تو فوراً آپ کو دے دیتے ہیں قسطوں میں. وہ آپ جو ہے کیا نام ہے، انگلینڈ وغیرہ کے اندر، وہاں پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ آپ ہر مہینے جمع کرا دیں، موبائل آپ کا ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس کے اندر سود بھی ہوتا ہے. اس کے اندر دادا نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو کیا بنایا، جانور بنایا ہے، تو وہ چھوٹا موٹا گوں نہیں کھاتے، وہ بڑا بڑا گوں کھاتے ہیں، کفر کا گوں کھا رہے ہیں. وہ چھوٹے موٹے گوں سے لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں. ارے مولانا وہاں جا کر کے دیکھیں، انصاف اور عدل تو وہاں پر ہے، انتظام تو وہاں پر ہے کہ پیٹرول پمپ پر کوئی شخص نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں خود گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں اور اسی حساب سے پیسے ڈال کر کے چلے جاتے ہیں. کیسا معاشرہ ہے، صفائی کا انتظام، کتا لے کر کے نکلتے ہیں صاحب بہادر، جو ہاتھ کے اندر دستانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی کتا پخانہ کرنے لگتا ہے صاحب بہادر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ 500 پاؤنڈ جرمانہ ہے. دادا نے خود فرمایا کہ میں ایک صبح نکلا ٹہلنے کے لیے، میرے خیال غالباً 94-95 کا سفر تھا، انگلینڈ تشریف لے گئے تھے، تو فرمایا میں نے خود دیکھا کہ ایک کتا پخانہ کر رہا ہے اور مالک صاحب ہاتھ اس کے نیچے لگا کر کے بیٹھے کہ کتے صاحب کب فارغ ہو تو میں فارغ ہوں. فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کو ماننا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتے کی خدمت میں لگا دیا. کتا کیا ہے، ارذل المخلوقات ہے، اگر اس کا پسینہ بھی لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. سور اور کتا یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا پسینہ بھی اگر لگ جائے تو بھی انسان کا جسم کیا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، پاک نہیں رہتا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے اندر لگا دیا. بچہ جو ہے بھوکا مر رہا ہے، باپ کیا ہے چیک ٹائم کر کے جا رہا ہے کہ میری جتنی دولت ہے یہ سب میرے کتے کے نام پر ہے. اللہ نے انسان کی اولاد بنایا تھا، کتے کی اولاد بن گئے. اللہ نے انسان بنایا تھا، مسلمان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا فرمایا تھا، لیکن اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے. اللہ نے کتے کی خدمت لینا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کر دیا. اب کیا ہے اولڈ ہاؤسوں کے اندر جا کر کے اپنے ماں باپ کو جمع کرا دیتے ہیں, جب بیچارے لاچار ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ دو جملے مجھ سے کوئی بات کرنے والا ہو, اس حالت کے اندر جا کر ان کو جمع کرا کر کے آ جاتے ہیں. لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں, کہہ رہے صاحب قانون اور لوگوں کے اندر اتنی خوش دلی اور اتنی محبت تو ان کے اندر ہے, ارے تم نے اسلام اور ایمان کی محبت دیکھی نہیں. آج دنیا کو جو اسلام سے تکلیف ہے, پوری دنیا کفر کو, وہ تکلیف کس بات سے کہ کہیں لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ اسلامی نظام پتہ چل جائے. اگر اسلامی نظام پتہ چل گیا تو ہمارے کفریہ نظام کی خیر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی کے اندر سے گزر رہے, ایک عورت کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں, بچوں کے رونے کی آواز ہے, کیوں رو رہے ہیں بچے؟ فرمایا کہ بھوکے ہیں تین دن سے. کیوں بھوکے ہیں؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آتے ہیں, کہاں پر؟ جہاں سامان رکھا ہوا ہے, بیت المال کے اندر آتے ہیں اور اپنی پیٹھ کے اوپر ایک بوری گندم کی رکھ کر کے چلنے لگتے ہیں. خادم کیا کہتا ہے کہ اے عمر اب امیر المومنین ہے, مجھے دے دیجئے, میں یہ اٹھا لیتا ہوں. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں امیر المومنین ہوں, قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا, کس سے سوال نہیں ہوگا, سوال ہوگا کہ اے عمر تجھے میں نے لوگوں کے اوپر امیر المومنین بنایا تھا, میری مخلوق بھوکی تھی, تو کیا کر رہا تھا؟ یہ ہے اسلام کا نظام. آج اسی لیے کفر جو ہے, کفر کو احسن طریقے سے بنا کر کے اور خوبصورت بنا کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تاکہ لوگ کیا ہے محروم ہو جائے کہ ارے واہ بھائی واہ, ان کیا تو کیا کیا چیزیں. اگر ہم نے اسلام دیکھا ہی نہیں, ہم نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا, ہم نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی. جب تاریخ پڑھتا ہے انسان تو پھر دیکھے اسلامی نظام کے اندر کیا ہے. حضرت عمر کیا فرماتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمر سے سوال کریں گے. جب خلیفۃ مسلمانوں کا خلیفہ, اس کے دل میں جب اتنا اللہ کا ڈر ہو تو پھر اس کو رعیت کے اندر کتنا ڈر ہوگا. ایک ہندوستان کے اندر بادشاہ گزرا ہے, شمس الدین التمش, سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ. ان کے زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جو جس نے کبھی زندگی کے اندر کسی نامحرم کے چہرے پر نظر نہ ڈالی ہو. پوری زندگی کے اندر کبھی کسی نامحرم کے چہرے پر نظر نہ ڈالی ہو. نمبر دو, جس نے کبھی عصر کی چار سنتیں کبھی قضا نہ کی ہو. جنازہ انتقال ہوا, نہلایا دلایا, لا کر جنازہ رکھ دیا گیا. اب بڑے بڑے علماء موجود ہیں, بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں, لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. کچھ دیر گزر گئی, شیخ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد رونے لگے اور رو کر کے فرمایا کہ بڑے میاں جاتے جاتے میرا راز سارا فاش کر گئے. یہ تھے وقت کے بادشاہ. یہ ہے مسلمان اسلامی نظام کی برکات کہ جب وقت کا بادشاہ کا یہ حال ہے کہ اس نے زندگی کے اندر بدنظری نہیں کی, ایک حرام نظر نہیں ڈالی. یہ وقت کے بادشاہ کا حال بتا رہا ہوں تو رعیت کا کیا حال ہوگا؟ حدیث میں کیا آتا ہے, جیسا بادشاہ ہوگا ویسی رعیت ہوگی. اگر بادشاہ چور ہے تو رعیت بھی چور ہوگی. بادشاہ چور ہوگا تو رعیت بھی چور ہوگی. اور بادشاہ اگر متقی ہوگا, تقوی والا ہوگا, اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوگا, تو اس کی رعیت بھی تقوی والی ہوگی. اس کی رعیت کے دل کے اندر بھی رقت ہوگی, اس کی رعیت کے دل میں بھی محبت ہوگی. ادھر آپ ادھر آ جائیں. اس کے دل میں بھی رائے محبت ہوگی. ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی, اس کو بھی کفر نے کیوں ختم کیا کہ لوگ آشنا ہوا جا رہے تھے کہ اسلامی نظام اور اسلامی عدل ہوتا کیا ہے. پرچی اپنے پاس رکھو بھائی. اسلامی نظام ہوتا کیا ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو اس سے آشنا ہوتے جا رہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے, انہوں نے کہا اس کو ختم کرو, ایسا نہ ہو کہ ہمارا نظام سارا ختم ہو جائے. ورنہ کیا تھا, کسی چیز کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں, ہر چیز لوگ گھروں کے دروازے کھول کر کے سکون سے سو رہے, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے, نماز کا وقت بازار بند, انسان لاکھوں کیا کروڑوں روپے سڑک کے اوپر چھوڑ کر کے چلا جائے, کسی کے اندر ضرورت نہیں بھی کہ اٹھا لے, معلوم ہے کہ ہاتھ کٹے گا. ایک چرواہا تھا, آج کل جو سفارشیں چلتی ہیں اس پر سنا رہا ہوں. ایک چرواہا تھا, وہ بکریاں چرا رہا تھا, بادشاہ وقت وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ یہ تیری بکریاں اتنی سیدھی کیوں چل رہی ہیں. اس نے کہا میں عادل سے ان کو چلاتا ہوں, عادل سے ان کو چلاتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کل سے تو میرے محل کے اندر آ جا اور وہاں عادل قائم کر دے, تب میں تجھے مانوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, چرواہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی, حکمت عطا فرمائی تھی. آ کر کے بیٹھ گیا بادشاہ کے برابر میں. ایک فیصلہ آ گیا, قتل کا فیصلہ تھا. بادشاہ نے کہا کر فیصلہ. اس نے کہا قاتل کو, کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ یہ میرا عزیز ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. تو بادشاہ نے اس کے کان میں کہا چرواہے کے کہ یہ میرے وزیر کا عزیز ہے, اس کو معاف کر دیا جائے. اس نے کہا آپ عدل چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا عدل چاہتا ہوں اپنی خلافت کے اندر. تو اس نے کہا کہ قاتل کا سر قتل کر دیا جائے اور وزیر کی زبان کاٹ دی جائے. اس کے اندر ہمت کیسی ہوئی ہے بولنے کی؟ ہاں حضرت, حضرت اسامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص نے قتل کیا, پورا قبیلہ آ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ اس کو معاف کر دیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا, تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا. تو آج ہمیں اصل چیز دکھائی نہیں جاتی. آج کل تو پھول بھی کیا ہے, وہ پلاسٹک کے بنا کر کے رکھے جاتے ہیں جس میں نہ خوشبو ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن بنائے اس انداز سے جاتے ہیں کہ اصل لگتے ہیں. تو آج ہمارے یہاں جو نظام رائج ہے وہ ایسا ہی ہے, آرٹیفیشل جو ہے, جس کو آرٹیفیشل کہا جاتا ہے وہ نظام ہے. اصل اگر اصل نظام آ جائے تو واللہ ملک کے اندر امن قائم کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے. امن قائم ہو سکتا ہے, لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے, لوگ سکون سے رہ سکتے, راحت سے رہ سکتے, سکون سے رہ سکتے, لیکن نافذ نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالی ہمیں اسلامی نظام عطا فرمائے, اچھے حکمران عطا فرمائے, اور ہمیں جو شب برات کی میں نے جو باتیں بتائیں کہ جن جن کی مغفرت نہیں ہوگی, اس میں ایک مشرک, ایک قطع تعلق کرنے والا, کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, یہ چھ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے. بقیہ کچھ دیر عبادت کر لے, اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان, اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا مانگے, اس کے بعد سو جائے. اللہ تعالیٰ شب قدر, شب برات کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق ادا فرما دے. اگلے دن جس کا دل چاہے روزہ رکھ لے, ہمت ہے تو روزہ رکھ لے, نہیں ہے ہمت تو روزہ نہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نکاح والے حضرات بھائی آگے تشریف لے آئے. ایک صاحب لکھا ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے میری بیٹی کے لیے مناسب اور اچھا رشتہ مل جائے, اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اور بہتر رشتہ عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب اور بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. آغا شعیب صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, ہمارے یہاں جامعہ شفیع المدارس کے خادم ہیں, آغا شعیب صاحب ان کے والد کے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی عطا فرمائے۔ ایشام نے لکھا میری بہن کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن کامیاب فرما دے۔ ایشام نے لکھا ہے کہ میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ہاشم طارق آپ ہیں، دلہن کی طرف سے وکیل محمد فضل اللہ، محمد عبید اللہ، محمد عباد اللہ، اور گواہ محمد طلحہ، جہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا دے بس ہاتھ کھڑا کر دے۔ حارث طارق، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة۔ بعد خطبة المسؤولة کے حاشم طارق بل طارق محمود، ان کا نکاح میمونہ عبداللہ بنت قاری عبداللہ جو ہمارے یہاں کے شعبہ حفظ کے ناظم ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح ہے۔ دلہن کی طرف سے وکیل ہے محمد فضل اللہ، محمد عبید اللہ، محمد عباد اللہ، اور گواہ محمد طلحہ، حارث طارق، مہر 100,000 روپے بصورت زیور نقد۔ حاشم طارق، میں نے آپ کا نکاح مومنہ عبداللہ بنت قاری عبداللہ سے کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی قبول کیا۔
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ یا اللہ یہ نکاح جو سنت کے مطابق ہوا اس نکاح میں خوب خوب برکت عطا فرما، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے، یا اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے، میری اولاد کو، اور یہاں جتنے حاضرین و حاضرات موجود ہیں ان کو اور ان کی اولاد کو، یا اللہ سب کو صاحب نسبت بنا دیجیے، نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان کو داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اسلام کو غالب فرما دیجیے، کفر کو مغلوب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مسلمان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، یا اللہ سب کی جملہ جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے یا اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بچیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو لڑکے نیک صالح رشتے کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح لڑکی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی وعلی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔